وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، یعنی فرعون اور اس کی قوم، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ ان تمام قصوں میں جو خاص خصوصیت اس جگہ نظر آ رہی ہے وہ کیا؟ کہ نیکی کرنے والوں کو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی کیسے بدلہ ملتا ہے، کیونکہ اس پورشن کو ہر جگہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، اور سب پر سلام بھیجا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا، رسولوں میں سے۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو بھول جاتے ہو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے؟ یعنی اللہ کو بھول جاتے ہو؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ الیاس علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا، اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ان کی احسانات کا بدلہ بہترین نیکی کی شکل میں۔ اس میں دراصل ایک بہت بڑی زبردست موٹیویشن اور انکریجمنٹ ہے کہ بندو، اگر اللہ کے لیے کچھ بھی قربانی کرو گے، کوئی بھی تکلیف سہو گے، کوئی بھی نیکی کرو گے اور خالص اللہ کے لیے کرو گے، تو وہ ضرور قدردانی کرے گا۔ اور جیسے آج کے لیسن کے آغاز میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ انسان اصل نیکی کرتا ہی اس وقت ہے جب وہ سارے بندوں سے اوپر اٹھ کے ان کے رویوں اور ان کے ریاکشن سے اوپر اٹھ کے نیکی کرتا ہے۔ بس آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے اور اس کو مانتا ہی نہیں، اور آپ پھر بھی کرتے ہیں چاہے وہ نہ مانے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ شکریہ ادا نہیں کرتا، آپ پھر بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے نہ اس کے ساتھ احسان اس کی خاطر کیا اور نہ اس کے ساتھ احسان اس کے بدلے میں کیا، بلکہ یہ سب کچھ آپ نے اپنے رب کے لیے کیا، نہ کسی تعریف کے لیے، نہ شکریہ کے لیے، نہ جزا کے لیے، نہ بدلے کے لیے۔ اور اس میں، اس بے نیازی میں اتنا لطف ہے، اتنا سکون ہے، اتنی راحت اور خوشی ہے کہ انسان کو پھر کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کے نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے جس کے لیے کر رہا ہے وہ قدردان ہے، اور اس کو یہ ہمیشہ بات یاد رہتی، انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کا احسان ضائع نہیں کرے گا، وہ اس کی ضرور جزا دے گا، آخرت میں تو دے گا ہی، دنیا میں بھی دے گا۔ سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، یعنی جنہوں نے جھٹلایا، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا، اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط علیہ السلام، وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا، یاد کرو جب کہ وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ پر نادم تھے اپنے اس عمل پر۔ آپ سب جانتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ، کہ جب قوم نے بہت ستایا تو اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ خود ہجرت کر گئے، خود چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر ایک سمندر کے کنارے پہنچے اور وہاں کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی تو قرآن اندازی ہوئی کہ ایک شخص کو باہر پھینک دیا جائے تو سب کی جان بچ جائے گی، قرآن ان کے نام نکلا، لہٰذا انہی کو سمندر میں پھینکا گیا۔ جو ہی پھینکا گیا، ایک بڑی مچھلی نے آ کے ان کو نگلا اور سمندر کی تہوں میں جا کے چھپ گئی۔ فرمایا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، فلولا انہ کان من المسبحین، تو کیا ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، وہی رہتا، وہی اس کی قبر بن جاتی۔ اس سے تسبیح کا فائدہ آپ دیکھیے کہ تسبیح پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے، کہ انسان کے غموں کا مداوع کرتی، اور بہترین تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں ایک طرف اپنی غلطی کا اعتراف ہے اور دوسری طرف اللہ کی پاکی کا بیان ہے۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں، بیمار حالت میں، ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا، اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ان پر اللہ کا احسان تھا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. دو چیزیں ہوتی، ایک یہ کہ ہمیں اپنے کو ماضی کے غم اور گناہ ستائیں، ان پر ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. دوسرے یہ کہ اللہ کوئی نیکی کا کام کرنے کا موقع دے تو اس پر اپنی تعریف مانگنے کے بجائے اللہ کی تعریف کثرت سے کرنی چاہیے. فسبح بحمد ربک، جب کوئی تعریف کرے تو فوراً رخ اللہ کی طرف پھیر دے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، میں تو کچھ نہیں، اصل تو اللہ ہے، میں نے بھی اگر کچھ کیا تو اللہ کی توفیق سے کیا. تو اس طرح انسان پھر کسی قسم کے غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوتا، اور اس کام میں جو مشکل بھی پیش آتی ہے اس پر بھی اس کو راحت معلوم ہوتی ہے. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھے ہیں فرشتے، وہ تو کسی کو نظر بھی نہیں آتے، تمہیں ان کا بیٹیاں ہونا کہاں سے دکھ گیا؟ کیوں پھر تم نے ان کے مجسمے بنا لیے؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. یعنی کہاں سے پڑھا تم نے؟ خود تو تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں، پھر ہو سکتا کہ کسی آسمانی کتاب میں ہے، اگر ہے تو لا کر دکھاؤ، دلیل دو. اس سے پتہ یہ چلتا کہ انسان کسی بھی چیز پر اگر ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان علم پر مبنی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فاعلم انہ لا الہ الا ہو، علم حاصل کر لو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی ہمارا دین کو بلائنڈ فیتھ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں رہ کر تم دوسروں کو اندھا دھند فالو کرتے چلے جاؤ. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا، یعنی بیٹیاں بنا کے پھر ان کے درمیان اللہ کے ساتھ رشتہ داری قائم کر دی. حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم سب وسطہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے. فرشتوں کے بارے میں جتنا کچھ ہم پڑھتے ہیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، نمبر ایک کہ فرشتوں کے اندر زبردست اطاعت ہے، نمبر دو یہ کہ ان کے اندر انتہائی ڈسپلن ہے، نمبر تین یہ کہ وہ صفحے بنا کر رکھتے ہیں، فوراً لائنز بنا لیتے ہیں، ہجوم نہیں کرتے، جھمگٹا نہیں کرتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس کے ورکر جو ہیں ان کی یہ خوبیاں ہیں، انتہائی مطیع اور فرما بردار، اور پھر ڈسپلن، صفحے باندھنے والے، اور ان کی ڈسپلن کی قسم بھی کھایا اللہ نے، وصافات صفا، اور پھر تسبیح کرنے والے، اپنی تعریف نہیں چاہتے، اللہ کی تعریف چاہتے ہیں. وہ انکان یقولون، یہ لوگ تو پہلے کہا کرتے تھے، کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب انقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، ان کے گھر پہ آئے گا، تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، یعنی شرکیہ باتیں جو اللہ کے عزت میں کمی کرنا چاہتے ہیں، اس سے اللہ پاک ہے، اس سے بہت بالا و بلند ہے. اور سلام ہے مرسلین پر، رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. سورۃ صاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب
بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی, یعنی قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے نصیحت, یاد دہانی, تاکہ وہ اپنا انجام یاد رکھیں, اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں, دنیا میں سیدھے بن کر رہیں. بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں, اس لیے کوئی نصیحت قبول نہیں کرتے. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں, تو ان کا تکبر انہیں کیا فائدہ دے گا؟ اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے ہیں, مگر وہ بچنے کا وقت نہیں ہوتا. انسان نافرمانی کرتا ہے اور ضد کا شکار رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی, پھر وہ چیخ اٹھتا ہے, مگر وہ چیخنا پھر اس کو فائدہ نہیں دیتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہیں میں سے آ گیا, یعنی انسان پیغمبر بن گیا. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے, سخت جھوٹا ہے, کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ ان کو اعتراض بس یہی تھا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے, یعنی مطلب اس پیغمبر کا کچھ اور ہے, اس کے کوئی چھپے ہوئے مقاصد ہیں, یہ فائدے ہیں, کوئی اور ہی بات ہے جس کی وجہ سے یہ ہم کو ہمارے دین سے پھیر رہا ہے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی, یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ ابو جہل ابو لہب کو کیوں نہ چنا گیا ان کے خیال کے مطابق؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں, اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ یعنی یہ نہیں مانیں گے تو پھر کوئی نقصان ہو جائے گا؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ نہیں تو پھر ان کی بات کیوں مانی جائے جو کسی چیز کا مالک ہی نہ ہو؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے, یعنی یہ اس وقت جو بڑی طاقتور فوج نظر آ رہی ہے اہل مکہ کی, یہ تو چند لوگ ہیں جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں, بے شمار قومیں جھٹلا چکی. جتھے تو وہ تھے, ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت یعنی سزا کا فیصلہ اس پر چشمہ ہوا, یعنی جس جس نے نہ مانا ان کی شامت آ کر رہی. یہ لوگ بھی بس ایک ہی دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. آج آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے کے اندر بار بار سورت یاسین سے لے کر ہر سورت کے اندر عذاب کی جو شکل ہے وہ دھماکے کی شکل میں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. اصبر علی ما یقولون, اے نبی صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں. واذکر عبدنا داود, اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو. ذل عید, جو بڑی قوتوں کا مالک تھا. انہ اواب, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. داؤد علیہ السلام جن کے پاس بادشاہت بھی تھی اور نبوت بھی, اور جن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں پگھلا دیا گیا تھا, وہ لوہے کا سالڈ ٹکڑا لیتے ہاتھ کے ساتھ, وہ اس کو جس طرف چاہتے موڑ لیتے اور وہ ان کے ہاتھوں میں اس طرح مڑ جاتا جیسے کوئی موم ہوتی ہے. یہ بہت بڑی قوت تھی جو ان کو دی گئی تھی, لیکن اتنی قوت ٹیکنالوجی کے باوجود ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع, ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ, اسی کی تعریف, اسی کا ذکر, اسی کا شکر, اسی کے لیے صبر, سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ. یہ ہے اصل اطاعت اور یہ ہے اصل الہ ماننا. کہ اپنے ہاتھوں کی قوت پر نہیں، مال کی قوت پہ نہیں، انسانوں کی قوت پہ بھروسہ نہیں، ہر معاملے میں اللہ کی قوت پر بھروسہ. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح اور شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. وہ پہاڑوں میں نکل جاتے اور جب وہ زبور پڑھتے، اس میں ہمز پڑھتے، تو ہر طرف ایک ایکو ہوتا، ایک گونج ہوتی، اور سارے پہاڑ بھی تسبیح میں شریک ہو جاتے اور ایک سما بن جاتا. پرندے سمٹ آتے، اوپر اڑتے پرندے بھی ان کے اوپر جھنڈ کر لیتے، وہ بھی ساتھ اسی طرح تسبیح کرنے لگتے، اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے. یہ قوت کسی کی آواز میں آج نہیں کہ لوگ سنیں اور سب سمٹ آئیں اور پرندے سمٹ آئیں. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہوتی کہ انسان ڈیسیژن لے لے اور ڈیسیژن دے دے، اور جو بات کرے ساؤنڈ بات ہو اور ڈیسائسو ہو، کلیئر ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی پاور ہے، تذبذب میں نہ رہے. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر ان کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. داؤد علیہ السلام نے بہت زبردست ٹائم مینجمنٹ کر رکھی تھی. انہوں نے ایک دن عدالت کے لیے، دربار کے لیے مقرر کر رکھا تھا، چونکہ بادشاہ تھے، اس میں وہ لوگوں کے مقدمات سنتے. دوسرا دن اللہ کی عبادت کے لیے سب سے الگ ہو کر بیٹھ جاتے. ہم تو سال میں ایک دفعہ اعتکاف کرتے ہیں نا، اور وہ بھی سب نہیں، لیکن انہوں نے پورا دن ایسا مقرر کیا تھا کہ جس میں کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور ایک تیسرا دن اپنے گھر والوں کے لیے، ذاتی ضروریات کے لیے، اور یہی ان کی روٹین تھی. یعنی ہر تیسرے دن کا ان کا شیڈیول بدلتا تھا. ہر شخص اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ٹائم مینجمنٹ کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے تمام کامیاب لوگ ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہم اکثر پریشان رہتے ہیں، اکثر کس بات پہ؟ یہ نہیں ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا، وہ چھٹ جاتا، وہ رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اوقات کو تقسیم نہیں کیا، اور اگر تقسیم کیا بھی تو اس کی پابندی نہیں کرتے. نتیجتاً کوئی کام بھی ختم نہیں ہوتا. اگر انہوں نے ایک ایک دن کو اس کام کے لیے مقرر کر رکھا تھا، تو ہم اپنے ایک دن کے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک وقت گھر والوں کے لیے، ذاتی ضروریات کے لیے، ایک اللہ کی عبادت اور پڑھنے پڑھانے، دین کی تبلیغ تعلیم کے لیے، اور ایک حصہ لوگوں کی خدمت کے لیے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم سارے کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر ہم 8 گھنٹے سونے اور کھانے پینے کے لیے لگا لیں، تو 8 گھنٹے تعلیم و تدریس اور اس طرح کے کاموں کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، اور باقی 8 گھنٹے جو ہیں وہ کس کے لیے لگائیں گے؟ عبادت کے لیے. یعنی ایک حصہ بندوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے، 3 حصے. اب اس کو سامنے رکھ کے اپنا اپنا ٹائم ٹیبل آپ بنا لیں، ایک اللہ کے لیے، ایک بندوں کے لیے، اور ایک اپنی ذات کے لیے. تو بہرحال ایک دن وہ اپنے سکلوشن میں عبادت کر رہے تھے کہ کچھ لوگ دیوار چڑھ کر آ گئے. جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا کہ یہاں سے کیسے آ گئے، اوپر سے پلان کے آئے تھے وہ. انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. یعنی ایک مقدمے کا فیصلہ جو انہوں نے کیا، اس میں ان سے کچھ اسی قسم کی بات ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طریقے سے سکھاتا ہے، اس میں تعلیم دینے کے ایک انوکھے طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ بندے کون تھے؟ ہو سکتا ہے حقیقی بندے اور ہو سکتا ہے فرشتے ہوں جو انسانی شکل میں ان کے پاس آ گئے ایک فرضی مقدمہ لے کر اور اپنا کیس سامنے پیش کیا اور ان سے فیصلہ چاہا. تھے تو وہ انصاف پسند. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ صحیح طریقے پر کیا تو اس پر انہیں اپنا کوئی پچھلا فیصلہ یاد آ گیا جس پر وہ پشیمان ہوئے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو میری آزمائش ہو گئی. ان کی آنکھیں کھل گئیں. یہ ہوتا ہے نا روشن دل, تقوی والا دل, انسان کو اپنی غلطی نظر آتی. اچھا یہ طریقہ تعلیم کیا ہے جسے آپ بچوں کو سکھاتے ہیں سکٹس کے ذریعے؟ چھوٹے چھوٹے آپ ان کو ایسے پلیز دے دیتے ہیں کہ وہ مختلف کیریکٹرز کے ساتھ کسی ایک خاص چیز کو پیش کریں. تو انسان کچھ چیزیں صرف سن کے سیکھتا ہے لیکچر کے فارم میں, کچھ سن کے اور دیکھ کے اور کچھ کر کے. جن چیزوں کو انسان کر لیتا ہے نا یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے وہ نہیں بھولتا, پھر وہ چیزیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. داؤد علیہ السلام عبادت بھی کرتے تھے, اللہ کی کتاب تھی ان کے پاس زبور, پڑھتے پڑھاتے بھی تھے, حکومت کا انتظام بھی چلاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن انسان بھی تھے. تو انسانوں کے ساتھ انسانوں کی کمیاں تو ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کس طرح قلب سلیم رکھنے والے لوگ فوراً اپنی کمی کو جان لیتے ہیں. جب ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے تو فوراً وہ پلٹ آتے ہیں. فاستغفر ربہ, اپنے رب سے معافی مانگ لی. وخر راکعا وانابا, وہی رکوع میں گر پڑے اور رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا. دیکھیں اس طرح اللہ ہدایت دیتا ہے نا, ایسے اللہ راہ دکھاتا ہے. آپ دیکھنے والے بنے تو صحیح, آپ کو اپنی ہر غلطی نظر آ جایا کرے گی, ہر چیز چوب اٹھے گی, ہر چیز دل پہ آ جائے گی, ہر چیز سمجھ آنے لگے گی. یہ ہوتی ہے وہ حکمت جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے, جو اپنے دلوں میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتے, بدگمانی سے کام نہیں لیتے, دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں, اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے دل قلب سلیم ہوتے ہیں اور ان پہ فوراً آ جاتا ہے اور تحریر آ جاتی ہے کہ تم نے کہاں غلط کیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا, اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, ہم نے اس سے کہا یا داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا, تجھے اختیار دیا ہے. فحکم بین الناس بالحق, لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر. ولا تتبع الہوا, اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر. فیدلک عن سبیل اللہ, وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. داؤد علیہ السلام اتنے برگزیدہ پیغمبر, ان کو کہا جا رہا ہے ولا تتبع الہوا. جب تک ہم اس دنیا میں انسان کی حیثیت میں زندہ ہیں ہم سب کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں, ہم سب بھول جاتے ہیں, ہم سب خواہشات سے مغلوب ہو کر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا. پھر جس بندے کو اللہ بچانا چاہتا ہے اللہ اس کو اس کی غلطی دکھا کر واپس پلٹا دیتا ہے, اور جو شیطان کے راہ پہ چل پڑتا ہے اللہ اس کو اور ڈھیل دیتا ہے اور وہ فساد میں, فتنے میں, خرابی میں پڑتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ پھر یکایک جب پکڑ آتی ہے تو پھر توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو ہم سب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم انسان ہیں, ہم کمزور ہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو ایسا نیک نہ سمجھے اور یہ کہے کہ ہمارے اندر تو کوئی غلطی خامی ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی یاد دلانا چاہے تو اس پر برہم نہ ہو, ناراض نہ ہو. اگر اللہ کے بندے داؤد علیہ السلام کو جو اتنے پائس تھے, جو ہر ایک سے کٹ کر اپنے رب کی مسلسل ایک دن عبادت کرتے تھے, اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مقدمے کے فیصلے میں غلطی کر سکتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اتباع الہوا. تو ہم سب تو کہیں زیادہ اس مشکل میں پڑ سکتے ہیں. لہذا ہمیشہ دل کی آنکھیں اور دل کے کان کھلے رکھیے, اپنی غلطیوں کو دیکھتے رہیے, پہچانتے رہیے. جب ریئلائز ہو جائے کہ ٹھیک نہیں, فوراً پلٹیے. معلوم نہیں کتنی مہلت ہے. تو جو پلٹ آتا ہے وہی منیب ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کثرت سے انابت کرتے تھے, اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب, جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے.